الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. میرے معزز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ ہم گزشتہ شب جمعہ کو کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم اپنی ہی کچھ آیتوں کا کچھ آیتوں سے تفسیر کرتا ہے، مطلب بیان کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، توضیح اور تشریح کرتا ہے. اور یہ آیات بھی سورہ بقرہ کی اسی طرح ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک آیت میں کئی مسلمانوں کے مسائل اور کئی مہمات کا حل پیش کیا. سب سے پہلی بات جو اس مقام پہ تفسیری نقطے کے طور پہ علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد، اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی زیادہ عقل عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی، جذبہ اور بہادری عطا فرمائی تھی، اور اسی طرح حیا بھی عطا فرمائی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں پوچھنا چاہتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم براہ راست سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کی نبوت کا مقام، آپ کی رسالت کا مقام، آپ کے صاحب وحی ہونے کا مقام، آپ سے کلام کرنا، آپ سے بات کرنا اور آپ کے سامنے کوئی چیز رکھنا، اس میں ادب کا دائرہ بہت زیادہ تھا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے شاید کہ کوئی آئے اور آپ سے یہ بات پوچھے، کوئی اور پوچھے گا تو جواب ہمیں بھی مل جائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہی آ جاتی تھی یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خطبے میں صحابہ کرام کے واعظ و نصیحت میں وہ بات بیان کرتے تھے. اس سے یہ نہ سوچا جائے کہ شاید بہت سختی تھی یا سوال کرنا منع تھا. سوال کرنا منع نہیں تھا، سوالات تو ہوتے تھے اور سوالات بڑے مشکل سوالات حضرت سے ہوئے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رات میں بیت المقدس مسجد اقصا میں یاد کیا، لوگوں نے پوچھا بتائیے وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، آپ اس مسجد میں کتنی دفعہ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آتا ہوا رکھے ادھر، تبھی آپ نے کھڑکیاں نہیں گنی، ہمیں نہیں پتا کتنی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا، یہاں تک کہ وہ مان گئے کہ واقعی یہ تو گئے تھے وہاں پہ. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے وہ تمام نقشے آپ کی نظروں کے سامنے کر دیے تھے. اسی طرح سوال ہوا ہے آپ سے کہ جی کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے دیا. آپ سے سوال ہوا ذوالقرنین کون تھے بتائیے، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، جواب مل گیا. بتائیے یہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا، جواب مل گیا. دخان کیا چیز ہے، جواب مل گیا. جاسیہ کیا چیز ہے، جواب مل گیا. تغابن کیا ہے، جواب مل گیا. تو یہ ہمارے دین میں سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن ادب کے دائرے میں سوال کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں حسن السؤال نصف العلم، طریقے سے ادب سے اور اپنے مطلوبہ سوال کو اپنے استاذ شیخ بڑے بزرگ کے سامنے رکھنا یہ آدھا علم ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چرواہا آیا. چرواہوں کی زبان مختلف ہوتی ہے. انہوں نے آپ سے اپنی زبان میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی زبان میں جواب دی. صحابہ کرام دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت آپ نے یہ زبان کہاں سے سیکھی؟ آپ نے فرمایا جب میں بنو ساعدہ کے ہاں رہتا تھا حدیبیہ حنین میں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیما کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ زبان بولی گئی. اور ویسے بھی آپ سے بڑھ کے عرب کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا اسماعیل والا کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا مکی اور قریشی کون ہے؟ تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی حکمتیں اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرما دی تھی. صحابہ کرام نے صرف 14 سوال کیے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں. ان 14 میں سے 8 سوال سورہ بقرہ میں ہیں اور 6 سوال دوسری سورتوں میں. سورہ بقرہ میں دوسرا سوال یہ ہے، پہلا سوال پچھلے صفحے پہ گزرا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، پہلا سوال وہ ہے اور دوسرا یہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، پیغمبر آپ سے یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. چاند ویسے بڑی عجیب و غریب چیز ہے، وقت کے ساتھ اس کا اپنا ایک دار و مدار ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور دنیا جیسا بھی موسم ہو، جیسے بھی حالات ہوں، لوگ جو بھی کر رہے ہوں، چاند کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک اس کا طور طریقہ ہے، اور اپنا اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نہ سورج چاند کے ساتھ ٹکرائے گا، نہ چاند سورج سے آگے بڑھے گا، نہ رات دن سے پہلے ہوگی، نہ دن رات سے پہلے ہوگا، تمام نظام عالم اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت یہ چاند مہینے کے شروع میں بالکل باریک ہوتا ہے اور پھر آہستہ 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 یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری آب و تاب میں ماہ کامل بن جاتا ہے، اور پھر ماہ کامل واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کم ہوتے 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 ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اگر انہوں نے قرآن کریم میں سوال کسی شے کی خلقت کے بارے میں کیا ہوتا یا کسی شے کی حقیقت کے بارے میں کیا ہوتا تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کائنات کی حقیقتوں کو نہیں جانتا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 2022 کی زمانے میں انسان اپنے سیاروں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہے. اللہ جانے کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ چاند پہ گئے تھے, کوئی کہتا ہے سچ بولتے ہیں, واللہ عالم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم نے روئے زمین پہ ترقی کی ہے, اس طرح ہم اپنی فضا کے بارے میں, اپنے سیاروں کے بارے میں, اپنے چاند تاروں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے, صفر ہے. اور نہ جاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم تمام کائنات کے ستاروں کی حقیقتیں پہچان لیں تو ہمارے دین کے لحاظ سے ہماری کیا ترقی ہوگی, ہمارے عمل کے لحاظ سے کیا ترقی ہوگی, یہ بات وضاحت کے ساتھ ضروری ہے. ہاں, اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کی حقیقتوں کو جاننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ایک قدردان اور ایک اللہ کی بندگی والا شخص, اس کو اللہ کی قدرتوں کی مصلحتیں اگر معلوم ہو جائیں تو اس کے نزدیک اللہ کی خدائی اور بڑھ جاتی ہے. اللہ کا مقام اور اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت, اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی, وہ اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں آتا. لہذا قرآن کریم نے چاند کی مصلحت بیان کی. یسألونک عن الاہلۃ, آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اہلۃ ہلال کی جمع ہے, ہلال چاند کو کہتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور یہ حج کا ذریعہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے دین کے جتنے بھی اہم مواقع ہیں, مثلا حج ہے, مثلا رمضان المبارک ہے, مثلا عید الفطر ہے, مثلا عید الاضحیٰ ہے, مثلا اشہر حرم ہے, مثلا شب معراج ہے, مثلا شب قدر ہے, ہر چیز کا تعلق چاند سے ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو نظام تقویم مقرر فرمایا ہے وہ قمری نظام تقویم ہے. یہ بات بھی بیان ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں جب وہ کوئی معاملہ کریں, آپس میں جب وہ کوئی یادداشت کریں, کوئی ایگریمنٹ کریں, کوئی ڈاکومنٹ تیار کریں, تو اس میں اسلامی تاریخ لکھ لیا جائے, یہ بہت زیادہ بہتر ہے. انگریزی تاریخ لکھنا حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. دنیا کے جیسے آپ دوائی کھاتے ہیں, جیسے آپ پیناڈول کھاتے ہیں, جیسے آپ چاول کھاتے ہیں, اسی طرح آپ جو ہے وہ انگریزی تاریخ بھی لکھیں. لیکن جہاں آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ کے سامنے والا بھی مسلمان ہے, جہاں اللہ اور رسول کے احکام کی مقام اور مرتبہ اور بجا واوری لائی جاتی ہے, وہاں پہ جنوری فروری کی ضرورت نہیں, وہاں پہ ذی قعدہ ذی الحجہ محرم یہ لکھنا ضروری ہے. اور اگر پوری امت نے یا کسی شہر نے, کسی ملک نے اتفاق کر لیا کہ ہم اسلامی تقویم کے نظام کو مسترد کرتے ہیں, علماء کرام کہتے ہیں وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے کہ نظام تقویم کے اوپر ہماری عبادات اور ہمارے تہوار کا دار و مدار ہے, اور یہ ہمارے دین کے شعائر ہیں, اور دین کے شعائر کا جو انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں دین کا منکر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و فضل ہے کہ دینی مدارس میں, مساجد میں, علماء کرام اور طلباء میں آج بھی آپ جب تاریخ کے بارے میں معلوم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے اسلامی تاریخ بتائی جائے گی. اور علماء امت نے جیسے دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے, اسی طرح اسلامی تقویم کی حفاظت بھی کی ہے. یہ اسلامی تقویم کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اسلام اور اسلامی ریاست وہ آرگنائز ہو رہی تھی, اس کے بڑے بڑے نظام طے کیے جا رہے تھے, پولیس کا نظام، ہسپتال کا نظام، اور یہ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، مرنے کے بعد ان کے گھر والوں کی کفالت جسے آج آپ پینشن کہتے ہیں، پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قانون قائم کیا. وہ مجاہدین، وہ فوج جو اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، ان مجاہدین کا وظیفہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا. اسلامی ریاست میں جو بیوائیں رہتی تھیں، جو مطلقات رہتی تھیں، کمزور، اپنے لیے کمانے کی ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، ان کی مدد کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا تھا. بے شمار قوانین ہیں، اور اسلام نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ غسانی بادشاہ نے ایک کالے حبشی غلام کو تھپڑ مارا تھا، اور اس غسانی بادشاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہ غلام سے کہا گیا چھوڑ دو. غلام نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، تو کہا پھر تھپڑ مارو. اور غلام نے بادشاہ کو تھپڑ مارا، اور وہ بادشاہ بگڑ گیا، ناراض ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، ہم اللہ کی حدود اور انصاف میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اسلامی تقویم کا ہونا ضروری ہے، کیلنڈر کو آرگنائز کرنا ضروری ہے، بتائیے کیسے ہوگا. سوالات ہوئے، سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی، کیا اس دن سے تاریخ شروع ہوگی، یا پھر جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن سے تاریخ شروع ہوگی، یا جس دن جنگ بدر کی فتح ہوئی اس دن تاریخ شروع ہوگی، یا جس دن مکہ فتح ہوا اس دن تاریخ شروع ہوگی، یا جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے اس دن تاریخ شروع ہوگی. ان تمام آراء میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں، یہاں سے اسلام کے قوانین نافذ ہوئے ہیں. اس سے پہلے قتال کی اجازت نہیں تھی، اس سے پہلے باقاعدہ بدلے لینے کی اجازت نہیں تھی، اس سے پہلے کھلے عام نماز کی اجازت یا اعلان نہیں تھا، اس سے پہلے کھلے عام اذان کا اعلان نہیں تھا، اس سے پہلے رمضان المبارک نہیں تھا، اس سے پہلے صحابہ کرام باقاعدہ مسجد نبوی میں بحیثیت ایک قوم کے یکجا نہیں ہوئے تھے. ہر طرف سے جب اسلامی تاریخ کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اسلام کی تاریخ میں اللہ نے مسلمانوں پہ جو بہت بڑے احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کا کہا گیا ہے. اس لیے یہ تاریخ ہجری کہلاتی ہے، اور یہ فیصلہ ہو گیا، اب پوری امت متفق ہے، اجماع امت ہے کہ اسلامی تاریخ وہ ہجری کے لحاظ سے ہوگی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق بھی رکھا. ہجرت کیا چیز ہے؟ یہ بند کرو، پنکھا بند کرو. ہجرت، حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب آپ ہجرت کریں تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی ہجرت کروں گا. آپ نے فرمایا وہی حقا ان الہجرت لشدید، تمہارا بھلا ہو، ہجرت تو بہت مشکل کام ہے. تو اس نے کہا پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اونٹ ہیں؟ کہنے لگے جی ہے. آپ نے پوچھا کیا اونٹوں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اب جاؤ اپنے گھر پہ، وہیں رہو، عمل کرو، کاروبار کرو، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے پاؤ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کر لیں گے تم جہاں کہیں بھی ہوگے۔ کتنی بڑی تسلی ہے، ہر مسلمان ہجرت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جہاں ہو وہیں رہو، کوشش کرو اور اللہ کے حقوق ادا کرو، خواہ وہ حقوق اللہ مالی ہوں، خواہ وہ حقوق اللہ عبادت والے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا اور اس کو واپس روانہ کر دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہجرت ہر کوئی اس کو مانگے نہ، طلب نہ کرے، لیکن جب وقت آ جائے اور پتہ چلے کہ اب اس روئے زمین پہ رہنا مشکل ہے، یہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی، یہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہاں پہ اہم ترین دینی شعائر پر عمل نہیں ہو سکتا، تو ضروری ہے کہ پھر اس زمین سے ہجرت کر لی جائے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں کہا گیا الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا، وہ لوگ جو مسلمانوں کی طرف ہجرت کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کیے، وہیں کافروں کے درمیان میں رہے اور مر گئے، ان کو جب اٹھایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ اللہ کی زمین اتنی بڑی تھی، یہ کیا ضرورت تھی کہ تم یہودیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ کی زمین اتنی بڑی تھی کیا ضرورت تھی کہ تم عیسائیوں کے گود میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین اتنی بڑی تھی ہجرت کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگرچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ احکام ہجرت کے باقاعدگی والے اب منسوخ ہو چکے ہیں، ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ مدینہ منورہ آئے اور وہاں پہ آ کے رہے۔ بہرحال لیکن قرآن کریم کی آیات کلی طور پہ منسوخ نہیں ہوتی، اس کا حکم باقی رہتا ہے، اور علماء امت متفق ہیں کہ ہمارے جیسے ویسے بھی ہیں ٹیڑے پیڑے، لیکن ہمارے پاکستان کی سرزمین میں رہنے والے جو مسلمان ہیں یہ یقیناً امریکہ کی سرزمین، برطانیہ کی سرزمین، آسٹریلیا کی سرزمین میں رہنے والے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے وہ دنیا کے معاملات میں بہت اچھے ہیں، صفائی ستھرائی بہت اچھی ہے، لیکن صفائی ستھرائی ایسی ہے کہ اپنے خاص مقامات کے استنجا کو دھونے کے وہ قائل نہیں، اور صفائی ستھرائی ان کی ایسی ہے کہ صفائی کرتے کرتے اچانک ایسی گندی حرکت کریں گے یا ایسی گندی چیز کھا لیں گے کہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ایمان سے واقف نہیں۔ دنیا کے گند بلا کو ہاتھ لگائیں گے لیکن اپنے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہاتھ کہاں کہاں پہ لگا ہے، اس لیے وہ اپنے کھانے کو لگانے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے، لیکن دار الاسلام دار الکفر سے ہزارہا درجے بہتر۔ ہمیں صبح شام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی سرزمین پہ رہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے وہ سرزمین ہمیں اسلام کے نام پہ دی گئی ہے۔ تو تاریخ کا مسئلہ الحمدللہ واضح ہو چکا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آگے وہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین بدعتیں بھی کرتے تھے۔ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کا ثبوت نہ ہو اور کوئی اس کو ضروری کہے یہ بدعت ہے، اور وہ یہ کرتے تھے کہ احرام کی حالت میں اپنے گھر جب بھی جائیں گے تو دروازے سے نہیں جائیں گے، پچھلی دروازے سے، پچھلے سوراخ سے، پچھلی دیوار میں باقاعدہ نقب لگا کے، یعنی سوراخ نہیں ہوتا تو بنا لیتے تھے اور پھر وہاں سے گھر پہ گھستے تھے، اپنی حاجات پوری کر کے واپس نکلتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جب ہم احرام باندھ کے نکل گئے تو اس احرام سے ہم اپنے مین گیٹ سے واپس نہیں آئیں گے۔ احرام کائے کا ہوتا تھا؟ احرام مشلل کے لیے ہوتا تھا، ایک بت، احرام صفا مروہ کے بتوں کے لیے ہوتا تھا، یا احرام کعبہ کے اندر بتوں کے لیے ہوتا تھا، لات اور عزہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، احرام باندھ کے پیچھے دروازے میں گھس گئے، آگے سے آؤ پیچھے آگے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, نیکی تو یہ ہے کہ جو تقویٰ پیدا کرے, نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے, اور نیکی تو یہ ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے. تو یہ کرنے کے کام ہے, وہ کرنے کے کام نہیں ہے. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں آؤ دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی کام کے بارے میں کہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ جلوس نکلنا چاہیے, یہ جھنڈے لگنے چاہیے, اور یہ فلاں جگہ پہ جلسہ ہر حال میں ہونا چاہیے, اور یہ دین کا حصہ ہے, اور نہیں ہوگا تو نشتر پار غرق ہو جائے گا اور پاکستان زمین میں دھس جائے گا, غلط بات. قرآن و سنت اول سے آخر تک اٹھا کے دیکھ لیجئے, قرآن و سنت کے بعد صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیجئے. صحابہ کرام کون سے صحابہ؟ جو وضو کے اندر اس بات پہ اہتمام کرتے تھے کہ پیغمبر نے ہاتھ تین دفعہ دھویا ہے تو ہم بھی تین دفعہ دھوئیں گے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک نماز کا ایک ایک جز محفوظ کیا ہے, اور ایک ایک قرآن کریم کی تعلیم کو آگے بڑھایا ہے, اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کیا ہے. اور وہ دن رات پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے, صبح شام پیغمبر کے قریب ہوتے تھے, اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ عبادتیں کتنی ضروری ہیں. ہاں, ہندوستان کے اندر ایک صاحب نکلا ہے اعلی حضرت, ان کو پتہ چلا کہ اصل دین تو یہ ہے, یہ رہ گیا ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور سب کو ہدایت دے. پتہ چلا کہ بدعات یہ بہت بری چیزیں ہیں, کفار و مشرکین اپنی طرف سے ایک عمل نکال لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے, تقوی اختیار کیجیے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, اور لڑو ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ, اللہ کے راستے میں لڑو اور زیادتی نہ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام متفق ہیں کہ اسلام کے اندر جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے جہاد کی, وہ یہ آیت. بعض احادیث میں آپ سن لیں گے کہ سورہ حج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے اندر جہاد کے سلسلے میں پہلی نازل ہونے والی آیت یہ ہے. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ نے یہ والی آیت کا کہا ہے کہ پہلی آیت یہ ہے. ان دونوں میں تطبیق ایسی ہوگی کہ جہاد کے احکام جب نازل ہونا شروع ہوئے تو جہاد کے احکام پھر مسلسل نازل ہوتے گئے. ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ نازل ہوئی ہو, پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ والی نازل ہوئی ہو. کسی نے اس کو پہلی آیت کہا ہے اور کسی نے اس کو پہلی آیت کہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین سے مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب ہے؟ کفار و مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نہیں چاہتے تھے وہ کہ آپ مکہ آئیں اور عمرہ کریں, اور حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کو انہوں نے روک لیا, مسلمانوں کو کہا آپ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اور ہمارے ساتھ آپ کو امن جنگ بندی کرنی پڑے گی, ایگریمنٹ کرنا پڑے گا, اور وہ ایگریمنٹ کر لیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا نام لکھوایا اور فرمایا یہ میرے اور کفار و مشرکین مکہ کے درمیان میں عہد ہے, اس کے نکات ہیں, اس کی تفاصیل ہیں, اور ہمارے اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمان واپس چلے جائیں. اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور اگلے سال جب یہ آئیں گے تو ان کے اسلحے وہ ڈسپلے پہ نہیں ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، تلوار نیام کے اندر ہوگی، خنجر اپنے نیام کے اندر ہوگا، نیزے نہیں ہوں گے اور اسلحہ کم سے کم ہوگا. یعنی ان کو ہر طرح سے کوشش وہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام اور پیغمبر کو نہتہ کر دیا جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو پھر تم نے بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، وہ تلوار اٹھا کے آپ کو قتل کر رہے اور آپ کہتے ہیں کہ کافر مرے گا، اس کا سوال مجھ سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے ہدایت دیں اور جسے ہدایت نہ دیں یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. جب پیغمبر نہیں کر سکے تو ایک عام آدمی کیسے؟ لہذا وقاتلوہم، فرمایا ان کے ساتھ لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، لڑائی صرف اور صرف جہاد اللہ کے لیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت زبردست لڑائی کی، جہاد کیا اور مارتا گیا مارتا گیا یہاں تک کہ مر گیا. اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کی غیرت و حمیت کے لیے آیا تھا. آج بھی ایسے جو حالات آپ کو ملیں گے، او جی میری قوم کو اس نے گالی دے دی، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. تمہاری قوم سے کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور ہمیں تم نے خاندانوں میں بانٹا ہے، قوموں میں بانٹا ہے، تاکہ تمہاری تعارف ہو، تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون سی زبان بولتے ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. ایک انسان ہے لیکن مزاجوں میں فرق، زبانوں میں فرق، علاقوں میں فرق، کھانے پینے میں فرق، اور ایسے فرق کے بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ سری لنکا جانا ہوا، تو سری لنکا جا کے ایک عجیب و غریب بات پتہ چلی کہ جیسے ہمارے یہاں لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، سری لنکا میں لڑکے کی رخصتی ہوتی ہے. یہ تماشا نہیں دیکھا تھا. باقاعدہ وہ ہمارے جو میزبان تھے، مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دو جوان بیٹے، کہنے لگے وہ تو چلے گئے. کہاں چلے گئے تھے؟ وہ چلے گئے سسر کے گھر پہ، اب وہ وہیں رہیں گے. یہ دیکھیے ذرا انسان کس کس قسم کی اس کے عادات و اطوار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام، اعلاء کلمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس فلسفے اور نظریے پہ جو آگے بڑھے گا، اس فلسفے اور نظریے پہ جو لڑنے والوں کو جواب دے گا، یہ مجاہد ہے اور یہ شہید ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو صحابہ کرام نے جب آمنا سامنا ہو گیا کفار و مشرکین کے ساتھ، تو صحابہ کرام کو یہ فکر تھی کہ مشرکین تو دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، اور ان کے ایگریمنٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں. کسی بھی دن اچانک پتہ چلے گا کہ ان کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور ہم اگلے سال جا رہے ہیں عمرے کے لیے، ہم احرام میں ہیں اور ہم مکہ جا رہے ہیں، نہ احرام میں لڑائی جائز ہے اور نہ مکہ میں لڑائی جائز ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات کہ وہ تاریخیں بھی آخری آخری چل رہی تھیں اور شوال ختم ہو رہا تھا، ذوالقعدہ شروع ہونے والا تھا، اور ذوالقعدہ اشہر حرم میں سے چار مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تین مہینے، ادھر سے ایک مہینہ رجب جو بھی آنے والا ہے. یہ چار مہینے ایسے ہیں کہ ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور اشہر حرم میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں زیادہ بڑا گناہ ہے، اللہ کی حدود کی نافرمانی ہے. اس لیے صحابہ پریشان تھے. تین پرابلمز تھی. نمبر ایک، ہم احرام میں ہیں. نمبر دو، کہ ہم مکہ جا رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ مکہ والوں سے ہماری لڑائی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ وہ اشہر حرم میں آ رہا ہے، تو ایسی حالات میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، لڑو ان سے جہاں بھی تم ان کو پاؤ، مکہ کے اندر ہو، مکہ کے باہر ہو، حرم کے اندر ہو، حرم کے باہر ہو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور اگر آسانی ہوئی اللہ نے توفیق دے دی اور تم جیت گئے تو ان کو نکالو وہاں سے. مسلمان اس بارے میں بھی فکر مند تھے کہ اگر ہم مکہ کو فتح کریں تو مکہ کے اندر تو مکہ کی کبوتر کو بھی چھیڑنا جائز نہیں ہے. تو یہ آدمی ابو جہل اور اس کے بچے, یہ امیہ اور اس کا خاندان, یہ ابو سفیان کا خاندان, ان کو ہم کیا کریں گے؟ نہ ان کی پٹائی ہو سکتی ہے نہ ان کو نکال سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا نکالو, من حیث اخرجوکم, جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں انہوں نے مسجد حرام کا کوئی خیال نہیں کیا. آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں انہوں نے حرم مکہ کا کوئی لحاظ نہیں کیا. آپ کو ایک سے ایک مشکلات درپیش کرنے میں انہوں نے احرام اور حج اور عمرے کا کوئی لحاظ نہیں کیا. جب وہ نہیں کرتے تو تم کیوں کرو گے؟ والفتنہ اشد من القتل. اور ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ مکہ کے اندر کعبہ کے سامنے احرام کی حالت میں قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا والفتنہ تو اشد من القتل. بات یہ ہے کہ جو قتل ہے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ فتنہ ہے. یہ مسئلہ سمجھیے گا. فتنہ کیسے ہوگا؟ فتنہ ایسے ہوگا کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے اور وہ کفر کرے اور وہ بت پرستی کرے اور وہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرے اور وہ اللہ تعالی کے حضور میں نافرمانی کرے, تو اس سے روئے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس سے آسمان و زمین کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے خلائق کائنات وہ ناراض ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ جو شرک کرے گا میں اس کو شرک کی سزا ضرور دوں گا, معافی نہیں ہوگی. تو اسلام نے کہا کہ اللہ کی سرزمین پہ, اللہ کے گھر کے سامنے, اللہ کے احرام میں اللہ کے ساتھ 360 اور شریک ٹھہرائے تھے کہ نہیں ٹھہرائے تھے؟ اللہ کے شہر میں, اللہ کے گھر میں کیا پیغمبر کو ناراض نہیں کیا؟ کیا پیغمبر پہ تشدد نہیں کیا؟ کیا پیغمبر کو جلاوطن نہیں کیا؟ یہ جو فتنہ ہے, اس فتنے کے مقابلے میں اگر حرم شریف کے اندر قتل و قتال ہو جائے تو یقیناً وہ کچھ دیر کے لیے برداشت کر لینا بہتر ہوگا, بمقابلہ اس کے کہ قیامت تک کے لیے کعبہ میں بت موجود رہیں, کہ قیامت تک کے لیے حرم میں مشرکین موجود رہیں, کہ قیامت تک کے لیے کعبہ اور مکہ اور مدینہ پہ کفار و مشرکین مسلط رہیں. اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھو, غور سے سنو, یہ اللہ کا شہر, یہ مکہ مکرمہ, یہ اللہ کا گھر, یہ اللہ کی زمین حرم شریف حرام ہے, اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کعبے کا اکرام ہے. یہ مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ حرم کا کیا مطلب ہے. حرم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ داخل ہو کے آپ اللہ کے گھر کا اکرام کریں گے, اور وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جو حل میں حلال ہوتی ہیں حرم میں حلال نہیں ہوتی. حل کو حل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ساری چیزیں حلال ہیں, اور حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی. تو فرما دیا گیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساعتا من نہار, دن کا کچھ حصہ اس کا حکم اٹھا لیا گیا تھا اور اس کو بھی حلال کر دیا گیا تھا. اور صحابہ کرام نے مکہ میں آپریشن کیا. سارے جو بڑے بڑے بےمان تھے, بدماش تھے, کسی کسی کے بارے میں حکم ہوا تھا ان کو نہیں چھوڑنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. باقاعدہ صحابہ کرام آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں فلاں آدمی کعبہ کی چادروں میں چھپا ہوا ہے. آپ نے فرمایا مارو, چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ والفتنہ تو اشد من القتل. انہوں نے اتنا بڑا فتنہ برپا کیا تھا کہ قتل اس کے سامنے بہت چھوٹی سی چیز تھی. ایک قتل نہیں بلکہ سینکڑوں قتل میں وہ ملوث تھے. ایک قتل نہیں بلکہ سینکڑوں قتل ان کی سبب سے ہوئے تھے، سینکڑوں خواتین بیوائیں ہوئی تھیں، سینکڑوں بچے یتیم ہوئے تھے۔ ہاں، جن لوگوں نے ادب آداب اور لحاظ رکھا، آپ سنتے ہیں کہ بنو ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوا وہ امن میں ہے، کعبہ کے اندر جو داخل ہوا وہ امن میں ہے، اپنے گھر کا دروازہ جس نے بند کر لیا وہ امن میں ہے، تلوار اور نیزے جس نے رکھ دیے وہ امن میں ہے، خواتین امن میں ہیں، بوڑھے امن میں ہیں، بچے امن میں ہیں، وہ عبادت گزار جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں امن میں ہیں، وہ معذور جو چل پھر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، امن میں ہیں۔ یہ جہاد ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جہاد فتنہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل، جہاد فتنے کا علاج ہے۔ خدا کی قسم، آج آپ ساری اپنی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور ہمارے اور آپ کے ملکوں اور معاشروں میں جو خرابیاں، اس کو دیکھیے۔ جب سے ہم نے اللہ کے نام پہ قتل و قتال نہیں کیا، اس کے بعد سے ہمارے اوپر ذلت مسلط ہو چکی ہے۔ انگریزوں کی خواتین اسلحہ چلاتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمارے مرد بھی رکھ لیں تو ہو، یہ تو بری بات ہو گئی، یہ تو مسلمان ہے نا، مسلمان کے ہاتھ میں تو اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پھر جذباتی ہو جاتا ہے۔ تمہارے بچے، تمہارے خواتین بندوقیں چلاتی ہیں، تمہاری خواتین اب سولہ اڑاتی ہیں، وہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ پیسوں کے لیے، وہ ڈالر کے لیے۔ جب ڈالر ملیں گے تو چلے گا، اور نہیں ملیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کے نام پہ قتل و قتال ہوتا ہے، اس کا علاج کافر کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہاں، ایک بات ہے کہ مسجد حرام کے اندر لڑائی میں تم پہل نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرے۔ اسلام کا حسن اور خوبصورتی دیکھیے، سخت ترین جنگ ہے، مخالفت ہے، لڑائی ہے، لیکن فرمایا یاد رکھو مسجد حرام کا احترام اب بھی ملحوظ خاطر ہے۔ اور اگر کفار و مشرکین آپ کے اوپر مسجد حرام میں حملہ نہ کریں تو پھر مسلمانوں تم بھی نہ کرنا۔ اور فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، ہاں اگر حرم شریف کے اندر وہ آپ کے ساتھ لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر چھوڑنا نہیں ہے، پھر جواب بھرپور دینا ہے۔ اور فرما دیا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ جہاد کے آداب بے شمار ہیں، جہاد کے آداب بہت زیادہ ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سریہ بھیجتے تھے، سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر خود شریک نہیں تھے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر خود شریک ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں غزوہ ہند ہوگی، غزوہ ہند ہوگی، اس پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جی غزوہ میں تو پیغمبر موجود ہوتے ہیں اور یہاں پہ تو پیغمبر اب موجود نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند کی روایات ہیں، یہ اکثر ضعیف ہیں، اور ان باتوں میں نہ ہی پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بطور فضائل کے یا بطور نشانیوں کے اگر آپ کو بتا دیے جائیں تو بس آپ اس کو مان لیں اور جان لیں، لیکن تفصیلات میں نہ پڑھیں تو یہی بہتر ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو میں نے مطلقا انکار سنا، حضرت نے فرمایا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن انتہوا، اگر یہ لوگ باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتے ہیں۔ دیکھو قرآن اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اب بھی موقع ہے کہ مسلمان آ گئے، جس نے توبہ کر لی، جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے رک گیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو ہم معاف کر دیں گے، وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ لڑائی کیجئے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین ہو جائے، یعنی صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی صرف اللہ سے پکار لیا جائے۔ فَإِنْ انتہوا، اور اگر یہ پھر بھی باز آ گئے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر سختی نہیں ہے مگر صرف ظالموں کے ساتھ۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، اور شہر حرام جو ہوتا ہے وہ تو شہر حرام کے بدلے میں ہوتا ہے، تم تو شہر حرام کا لحاظ کرتے ہی نہیں ہو، ہم کیوں کریں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شہر حرام کے بدلے میں ہوتا ہے، ہمیں شہر حرام کا اکرام کرنا ہے، ہمیں شہر حرام کا لحاظ رکھنا ہے، اس وقت تک جب تک کہ مخالف فریق بھی شہر حرام کو سمجھتا ہو. اگر مخالف فریق شہر حرام کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یا ان کے نزدیک شہر حرام نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی بندوقوں کو بند کر کے رکھ دیں کہ جی شہر حرام میں مرے یا جیے جہاد نہیں ہوگا، قرآن نے کہا یہ غلط ہے، اگر تم پہ حملہ ہو تو جواب دینا ہے. والحرمات و قصاص، اور حرمتوں کے بدلے بھی لینے ہیں. والحرمات و قصاص، اور حرمتوں کے بدلے بھی لینے ہیں. تم نے کعبہ کے اندر بت رکھے، تم نے کعبہ کے سامنے ننگا طواف کیا، تم نے کعبہ کے اندر تالیاں بجائیں، تم نے کعبہ کے اندر سیٹیاں بجائیں، تم نے پیغمبر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی، تم نے اذان والوں کے اوپر حملہ کیا، یہ سب چیزیں رائے گا نہیں جائیں گی، بلکہ اس کا بدلہ لینا ہوگا. فمن اعتدى علیکم، بس ان میں سے اگر کوئی زیادتی کرے تمہارے ساتھ، فاعتدى علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جواب ویسے ہی دینا جیسے انہوں نے زیادتی کی. پھر بھی اجازت نہیں ہے حد سے آگے بڑھنے کی. ہاں، جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، جتنی شرارت انہوں نے کی ہے، اس حساب سے اس کا مناسب انتظام کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. میری والدہ محترمہ جو افریقہ گئی ہیں میری بہن کے پاس، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب حالات بہتر ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، صحت دے. اسی طرح ہماری حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک خاص شاگردہ ہیں اور بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، عفت صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، عافیت دے. اور مجھ عاجز و فقیر اور تمام حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، اولادوں میں، ہمارے تمام سلسلوں میں برکتیں نازل کریں. ہمارے ملک کے تمام حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں، اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور یگانگت نصیب. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو آپس میں یہ نفرتیں ہیں، یہ نفرتیں اللہ ان کے خلاف بدل دیں. اور اللہ تعالیٰ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کے متعلقات کو قائم اور دائم رکھے، رو بتر رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.